أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
سورة نوح. سورة نوح میں نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے. یہ پوری سورت ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے. نوح علیہ السلام کی کہانی صبر کی کہانی ہے. پچھلی سورت میں ہم نے سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فصبر صبرن جمیلا، کہ آپ صبر کیجئے اور خوبصورت صبر. اس صبر کی تفصیل یہاں ملتی ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے کس طرح صبر کیا. اس سورت میں 28 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں اور 999 حروف ہیں. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد تشریف لائے. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک ہی قابل ذکر پیغمبر ملتے ہیں، ادریس علیہ السلام. ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں یا 10 پشتیں گزری جو سب مسلمان تھیں. نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے اور اس کی دلیل حدیث شفاعت ہے. قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ انت اول الرسل، آپ سب سے پہلے رسول ہیں، الی اہل الارض، زمین والوں کی طرف. اور ایک حقیقت ہے کہ رسولوں میں آپ پہلے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ رسولوں میں سے ہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. کتنے ہیں اولو العزم؟ 5 ہیں. اور نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تھا اور بہت شدید قسم کی خرابی عام ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا. انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی. کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو پیغمبری ملی، اور اس کے بعد 950 سال تک مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. تو اس صورت میں ہمیں ان کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ، ان کی تقریر کا انداز، ان کے دلائل، اور پھر ان کی جو دعوی میتھڈالوجی تھی وہ بھی پتہ چلتی ہے. اور اگر ان کے سارے عرصے کو اور جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو دیکھا جائے تو 15 سال میں ایک شخص بنتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بعد میں ان کے ساتھ کشتی پر بھی سوار ہوئے جب طوفان آیا. اور قرآن خود گواہ ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، بہت کم لوگوں نے آپ کی بات سنی، اور زیادہ تر لوگ آپ کی مخالفت پر ہی تلے رہے. چونکہ 29 جز کا مضمون دعوت اللہ ہے، تو دعوت اللہ میں ایک داعی کا کردار، طریقہ کار، دلائل، خطاب کا انداز اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں تفصیلی روشنی یہاں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، یعنی وہ تمام انسانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور کس مشن کے ساتھ بھیجے گئے؟ ان انذر قومک، یہ کہ خبردار کرو اپنی قوم کو، ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک، دنیا میں اور آخرت میں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں انہیں دردناک عذاب سے ڈراؤ خبردار کرو، کیونکہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون۔
قال، کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم۔ اب آپ دیکھیے کہ داعی کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کس طرح اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ کی طرف بلاتا ہے، کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اپنائیت۔ یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی میرا پیغام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی خفیہ سرگرمی نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے، واضح پیغام ہے، مقصد صاف ظاہر ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور تمہیں کیا بتا رہا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین، ان اعبد اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، واتیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ تھے ان کی دعوت کے تین بنیادی نکات۔ نمبر ایک، ان اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ایاک نعبد، اور اسی کی طرف تمام پیغمبروں نے بلایا، اور آج بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگ ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے غلام بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے تابعدار بنے، اس کی پرستش کریں، اور یہی ہے توحید خالص۔ نمبر دو، واتقوہ، اس سے ڈریں، یعنی ایک طرف اس کی عبادت اور پرستش کریں اور دوسری طرف اس سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں۔ اور نمبر تین، واتیعونی، اطاعت کرو میری، یعنی رسول کی اطاعت۔ یہ ہے ترتیب، عبادت بھی اللہ کی، ڈر بھی اللہ سے، اور رسول کی اطاعت، بات ماننا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور پھر اپنی اطاعت کے لیے کہا۔ اور رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو دعوت اللہ کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اور تقوی جو ہے یہ صرف ڈرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، محتاط زندگی بسر کرنے کا نام ہے، کہ تم ایک کانشس اور ایک باشعور انسان کی حیثیت سے یہ زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے پیغمبر کے طریقے پر چلو، اس کی بات مانو۔ نذیر کا لفظ جو ہے نا، یہ انذار، یہ صرف خوف زدہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ تو اس میں پھر دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی اس میں جنت کا ذکر بھی آ جائے گا اور جہنم کا بھی، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آئیں گی۔ اور ویسے بھی یہ کہ کسی ایک جگہ کی ایک آیت ہی کو نہیں دیکھتے، اس سے متعلق جو اور ساری چیزیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جو بات فرمائی گی نا، ان عبد اللہ، عبادت، تو جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں تو پھر کیا کام شروع ہونا چاہیے؟ کہ ان کو عبادت کے طریقے بتائے اور سکھائے جائیں، یعنی وضو کا طریقہ بتایا جائے، پھر نماز کا، پھر روزے کا، پھر حج کا، زکوٰۃ کا، یہ ایک لازمی انگریڈینٹ ہے دین کی تعلیم کا۔ یعنی ابتدائی طور پر جیسے کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا بتایا، مسلمان ہو گیا، اب یہ نہیں کہ مسلمان کر کے چھوڑ دیں اس کو، اب کیا کریں؟ اگلا مرحلہ کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے گی، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ نمبر دو، واتقوہ، تقوی، یعنی وہ باتیں جو تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہیں، جس سے دل نرم ہوتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق اور ادب اور دلوں کی نرم کرنے والی باتیں اور خدا خوفی جن چیزوں سے پیدا ہو۔ اور پھر تقوی میں صرف ڈر نہیں، محبت بھی ہے، یعنی ایسی چیزیں بھی پیش کی جائیں کہ جس سے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو، اللہ سے ایک مضبوط تعلق لوگوں کا پیدا ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ریچول سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں جوڑتے، اب کیا وہ پلٹ پلٹ کے ہمارے پاس ہی آتے رہتے ہیں، ان کو یہ آتا ہی نہیں کبھی کہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک ادھوری دعوت ہوتی. صحیح دعوت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرو، ان کو اللہ سے باندھو، اللہ سے جوڑو، تاکہ خوشی ہو غم ہو سب سے پہلے وہ اپنے ربی کو پکارے، اسی سے ڈرے اور اسی سے رجوع کرے اور اسی سے مانگے اور اسی سے ان کا تعلق مضبوط ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ریچولز پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ تقوی بھول جاتا ہے، حالانکہ تقوی پھر بنیاد بنتا ہے باقی ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے کا. تو دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی. تیسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کو بحیثیت رول ماڈل پیش کیا جائے، کیونکہ زندہ انسانوں میں سے کوئی بھی رول ماڈل اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رکھی. تو اصل رول ماڈل کون ہے؟ پیغمبر. اور پیغمبر کے بعد وہ جنریشن جن کو آپ نے خود سکھایا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ زندہ انسان اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ جب تک انسان زندہ نہ ہو امتحان میں معلوم نہیں وہ کس فتنے میں پڑ جائے. لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور وہ اچھی مثالیں قائم کر گئے، ان کی مثالوں سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اطیعونی، اطاعت رسول سکھائی جائے، جب جا کر دین کا ایک مکمل نقشہ بنتا ہے. اگر ان میں سے صرف ایک ہی چیز کے اوپر توجہ رکھی جائے اور دوسری کو یا دوسری چھوڑ کے تیسری کو اگنور کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فحکمہ الی اللہ. اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو کیا کرو؟ فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ. یعنی پھر بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت، کہ وہاں دیکھو کہ کسی چیز کے لیے کیا حکم ملا. فائدہ کیا ہوگا؟
یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون.
یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے. یعنی عبادت کا، تقوی کا، اطاعت رسول کا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا من ذنوبکم، من یا تو بیانیہ ہے، اور اگر بیانیہ اس کا معنی لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی سارے گناہ معاف کر دے گا، ترجمہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر یہ من تبعیض کا ہو، یعنی بعض کے معنی میں ہو، یعنی میں سے کے معنی میں، تو تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کون سے نہیں ہوں گے؟ جو حقوق العباد کی قسم کے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی زندگی چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کی دلیل حضرت عمرو بن العاص کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تھی تو اپنی رودات سنائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بیعت، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیعت کا معنی ہوتا ہے سودا، ٹرانزیکشن. اور جب کوئی سودا چکایا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہینڈ شیک کیا جاتا ہے. جیسے کوئی بھی معاہدہ طے پاتا ہے یا کوئی اگریمنٹ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ملکوں کے درمیان یا دو کمپنیز کے درمیان کوئی بزنس اگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ شیک کرتے ہیں. تو یہ ایک سمبل ہے. تو بیعت میں بھی اسی طرح زبانی بات بھی ہوتی ہے اور ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر بن العاص مسلمان ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا، یعنی خود ہی کہا اور خود ہی اپنا ہاتھ واپس کر لیا، سمیٹ لیا. تو آپ نے فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری کچھ شرط ہے، یعنی میں بیعت اس وقت کروں گا اگر میری شرط مانی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شرط بیان کرو، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، یعنی آج سے پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، تجب ما قبلہ، اور ہجرت بھی پہلے گناہ گرا دیتی ہے اور حج بھی پچھلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور تفصیلی روایت میں توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی سچی توبہ جو ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر تم یہ تین کام کرو گے، عبادت، تقوی اور اطاعت رسول، تو اس کے نتیجے میں تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تم کو. یؤخر کا لفظ جو ہے یہ کس باب سے؟ اگر آپ کو اذان آئیں گے نا تو مشکل نہیں ہوگی، اخر یؤخر تاخیر، فعل یفعل تفعیل، تاخیر تفعیل، ایک ہی وزن ہے. تو تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے چھوڑنا، پیچھے کرنا. تاخیر نہیں ہم اردو میں استعمال کرتے، تاخیر کر دو، تاخیر ہو گئی، یعنی پیچھے رہ گئی میں، دیر ہو گئی. اور یہ ظرف زمانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقدیم. تاخیر کس کی ضد ہے؟ تقدیم کی. اور تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے جانا. یؤخرکم الی اجل مسمن، اجل کہتے ہیں مدت کو، اور مسمن کہتے ہیں مقرر. مقرر مدت تک تم کو تاخیر دی جائے گی، ڈھیل دی جائے گی، یعنی تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی تمہیں دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے گا. تو اس سے ایک اور بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ نیک اعمال سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. نیکیاں انسان کی عمر میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اجل مسمع تو بہرحال ہے، یعنی یہ نہیں کہ اتنی ڈھیل مل جائے کہ انسان کبھی مرے ہی نہ، یہ معنی نہیں ہے. یؤخرکم مہلت ہے، اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک اینڈ بھی ہے، ساتھ ہی اجل مسمع بھی ہے. ایک طرف تاخیر ہے، مہلت ہے، اور دوسری طرف اجل مسمع ہے. وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عمر بڑھاتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر وہ مصیبت کے مارے نہیں کرنا، خوشی سے کرنا، دل کھول کے کرنا. اور یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر نہ کرے. کیونکہ یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے ہی، کیا ایک صبر کی کہانی ہے، کہ دعوت اللہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور دعوت اللہ کے لیے انسان کو زندگی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے. تو اس کے لیے کیا چیز فائدہ دے گی؟ ایسے کام جو انسان کے لیے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنے، اور ان میں سے ایک کام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، صلہ رحمی. اور صلہ رحمی جو ہے وہ مکافات کے طور پر نہیں ہوتی، یعنی بدلے میں نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا کرے تو آپ بھی اچھے ہو تو یہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں. صلہ رحمی کون سی صلہ رحمی ہے؟ کہ جب وہ کٹے تو آپ جڑے، وہ آپ سے دور جائیں تو آپ ان کے قریب آئیں، وہ آپ کو نہ دیں تو آپ ان کو دینے والے بنے، وہ آپ پہ ناراض ہوں تو آپ ان کو معاف کرنے والے بنے. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی. جب وہ ضرورت میں ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف انسان کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں. نیکی کے مواقع. یؤخرکم الی اجل مسمع. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لٹرلی عمر میں اضافہ ہے. مثلا اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کو 80 تک جینے کا موقع مل سکتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 60 تو 60 ہی رہے گی، مگر اس 60 میں وہ اتنے کام کر جائے گا جیسے دوسرا شخص 80 میں کرے. یہ ہے تاخیر کا مطلب، کہ اس کے اس وقت میں برکت ڈال دی جائے گی، اور تھوڑے وقت میں بھی وہ بہت کچھ کر جائے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ قضاء و قدر کو دعا لوٹاتی ہے. دعا جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتی، ان مصیبتوں میں بھی جو اتر چکی اور ان میں بھی جو ابھی نہیں آئی. اور اسی طرح ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی، ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے. ویؤخرکم الی اجل مسمع. یہ برکتیں ہیں اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، سنت پر عمل کرنے کی. ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر وقت، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے. کیونکہ بہرحال انسان کی زندگی کو ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، ایک دن تو اس کو جانا ہی ہے. لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. لیکن اس زندگی میں اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ کل قیامت کے دن انسان زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکے گا، یعنی جنت میں. ورنہ دنیا تو امتحان کا وقت ہے نا، اور ہر امتحان کا ایک خاتمے کا وقت بھی ہوتا ہے. دنیا میں کتنی بھی آزمائشیں ہوں نا کسی پر، کتنی بھی بلائیں ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، لیکن آخرت کی تکلیفوں کا کوئی اینڈ نہیں. دنیا میں کوئی کسی کو کتنا ستا سکتا ہے، کسی کو کتنا محروم کر سکتا ہے، کسی پہ کتنی زیادتی کر سکتا ہے، کسی کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کب تک رہے گی؟ آخر ختم ہو ہی جائے گی، یا وہ خود ختم ہو جائے گا. کسی کے پاس اور کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے. تو دنیا میں ہر چیز اپنے مقرر وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ اور حد ہے، لیکن آخرت کی نہیں. اس لیے انسان کو یہاں کی نہیں وہاں کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک خوشخبری سنائی ہے نا ان کو، یغفر لکم من ذنوبکم، تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، تمہاری پچھلی زندگی کو بھلا دیا جائے گا، سب معاف کر دیا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو بعض مبلغین اتنا زیادہ گناہوں کا احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی آنے لگتی ہے کہ ہم تو ہیں اتنے گناہگار، ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہے بشیر ہونے کا عملی نمونہ، کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، پچھلا سب کچھ صاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا. کیونکہ یہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر یہ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے، دنیا چھوٹ جائے گی. میں نہیں، دنیا چھوٹتی، یو آخر کو ملا اجل مسمہ، تمہیں مہلت ملے گی زمین پر بھی مزے کرنے کی، اور پھر ہاں یہ ہے کہ واپسی بھی ہے، ایک دن واپس بھی جانا ہوگا. یعنی یو آخر کو ملا اجل مسمہ میں صرف نیک عمل ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو انسان کا حصہ لکھا ہے خیر و بھلائی کا، وہ بھی تمہیں مل کر رہے گا. اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا، پکڑ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ قوم نوح پہ جب عذاب آیا تو وہ لوگ تبھی موت تو نہیں مرے نا، بچے بھی مر گئے، جوان بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے، سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. یہی اگر وہ لوگ اطاعت کرتے تو بچے اپنی جوانی کو پہنچتے، جوان بڑھاپے کو پہنچتے، دنیا کی زندگی کا بھی کچھ فائدہ اٹھا کے جاتے. تو یہ مانا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو زمین پر بھی مزید جینے کا موقع ملے گا، کسی عذاب کی شکل میں اکٹھے وائپ آؤٹ نہیں کر دے گا تم کو، اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ طبعی موت کے ذریعے سب چلتے چلے جاؤ گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف کسی کو بلایا جائے تو اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ سب کچھ ہی چھوٹ جائے گا تمہارا اور سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا. دین ہمیں منع تو نہیں کرتا کہ کھائیں پیئے نہ، یا شادی نہ کرے، یا کاروبار نہ کرے، یا دنیا کا کوئی کام نہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے اون پر جب بیٹھ کر سنیں گے تو خود آئینہ دیکھتے چلے جائیں گے. بعض اوقات بعض لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ کرنے سے گھبراتے ہیں، تو چلے جس طرح بھی، کیونکہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے مختلف انداز دعویٰ کے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے. اس میں بھی نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. اصل میں دین بہتر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، دین طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح تم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہو. مثلا دین کی ابتدا کہاں سے، طہارت سے، صفائی جسم کی، روح کی، ذہنوں کی، ہر چیز کی. اب ایک وہ شخص جو طہارت کے ساتھ جیتا ہے اور ایک وہ جو گندگی کے ساتھ جیتا ہے، دونوں کی صحت، دونوں کی قوت اور دونوں کی جو ایک اندر کی خوشی ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہمیں دین اعتدال سکھاتا ہے، دین دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے. اب اگر ہم کھا رہے اور دوسرا بھوکا بیٹھا ہے تو ہمارا کھایا ہوا جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا. ہاں اگر ہم بانٹ کے کھاتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، ایک سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان اور معاشرے کے اندر ایک پیس اور ایک مہم ہمانگی پیدا ہوگی. تو دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا حرام کرنے کے لیے آیا ہر چیز کو، تفریح کے بہتر چوائسز دیتا ہے. اور اسی طرح ہر چیز میں، یعنی دین کس لیے ہے، بیسیکلی دنیا کو اعتدال کے ساتھ بسر کرنے کے لیے. ہاں بے اعتدالیاں چھڑاتا ہے.
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا وان جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت
وَأَسْرَرْتُ
لَهُمْ
إِسْرَارًا. قال نوح علیہ السلام نے کہا. اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں. ایک داعی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے کیونکہ رب نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور پھر اپنی داستان اپنے رب کو سناتا ہے. ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو. اب یہاں لفظ دعوت باقاعدہ لفظ دعوی کا آ گیا ہے، میں نے دعوت دی, اور دعوت سے مراد جیسے کھانے کی دعوت ہوتی ہے نا, تو اسی طرح دین کی دعوت بھی ہوتی ہے, انوائٹ کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف. قومی اپنی قوم کو, پھر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دعوت کا جو دائرہ کار تھا وہ اپنے لوگ تھے, اپنی قوم. لیلم و نہارن, رات کو بھی اور دن کو بھی. میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام کتنا کام کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوی کی نائٹ شفٹ بھی کریں؟ آپ میں سے کسی نے کبھی نائٹ ڈیوٹیز کی ہیں؟ کوئی کسی نے رات کو کام کیا ہو؟ کوئی تجربہ بتائیں گے؟ نیند قربان کر کے رات کی نوکری مشکل کام ہوتا ہے نا. دن کو بھی انسان کام کرتا ہے, لیکن رات کا کام دن کے کام سے مشکل ہوتا ہے. دنیا کے لیے خواتین بھی, مرد نہیں, خواتین بھی رات کی ڈیوٹی کر سکتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ انہوں نے رات کو بھی دعویٰ کا کام کیا ہے؟ دن کو نہیں کرنے دیتے, رات کو کہاں کریں گے؟ کوئی کرنے بھی نہیں دے گا, اور خود بھی کہاں خیال آتا ہے. خود بھی آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس بس اب بہت سب کچھ ہو گیا, اب اور کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کی کوشش کو آپ دیکھیے اور سراہیے کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا, نہ دن نہ رات. اور رات کا لفظ پہلے کیوں؟ کیونکہ رات سے دن کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر لیلن و نہارن, رات بھی اور دن بھی, یعنی کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک. اس میں کنٹینیوٹی کا معنی بھی ہے, یہ نہیں کہ ایک موسم میں کر لیا, ایک وقت میں کر لیا, پھر اگلے انتظار کیا, اب چھٹیاں آ گئی ہیں, اب فارغ وقت ہے, اب نہیں. لیلن و نہارن, نو بریک. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یا ایک سال ڈیڑھ سال کی نہیں ہے, کوئی سال کا کورس نہیں تھا ان کا, 950 سال. اور کہتے ہیں کہ ان کی قوم مان کے نہیں دیتی تھی, آگے تفصیل بھی آپ پڑھیں, سب جھٹلا دیتی تھی. اتنی محنت کے بعد, جو میں نے ایوریج بتائی تھی کہ 15 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو, کام نہیں کرنا چھوڑا, کرتے گئے, کوئی مانتا یا نہیں مانتا, کوئی سنتا یا نہیں سنتا. اور حال کیا تھا کہ جب کسی کو اس طرح بلاتے تھے وہ اور دور بھاگتے تھے. اس لیے کہتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا, نہیں اضافہ کیا ان کو میری پکار نے, میری دعوت نے, الا فرارا مگر بھاگنے میں. جتنا میں نے ان کو زیادہ پکارا, جتنی میں نے محنت زیادہ کی, وہ اتنا ہی اور بھاگے, اتنے دور گئے, دیکھتے ہی بھاگنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے ایک دن بھی, ایک دن بھی کام نہیں چھوڑا. اگر ہمارے ساتھ یہ روز واقعہ پیش آئے کہ ہم لوگوں کو بلائیں اور وہ لوگ روز بھاگ جائیں, تو ہم تو کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں میری ایفرٹس کا, کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہاں کیا ہے, 950 سال. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. اپنے بچوں سے, رشتے داروں سے بہت ہو گئی, اب کوئی بات نہیں کریں گے, اب تو میں نے چپی ساتھ لی. تو پہلے ہی مرحلے پہ ڈیمورلائز ہو جاتا, اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, اس نے ہماری دعوت ریٹرن کر دی, ہمارا تحفہ واپس کر دیا. مثلا بعض اوقات آپ کسی کو قرآن مجید یا کوئی اچھی کتاب یا کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کو لیتا بھی نہیں ہے, وہ کہتے شکریہ یہ میرے پڑھنے کا نہیں, آپ واپس ہی لے دیں تو اچھا. تم کہتے تو آج تو نصیحت ہو گئی, اس کے بعد غلطی نہیں کرنی. ہم اپنے ہی کام کو اپنی غلطی بنا بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ مسلسل کام کرتے چلے جاتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور بے شک میں نے جب کبھی بھی ان کو دعوت دی, كُلَّمَا یعنی ہمیشہ ہی ایسے ہوا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کو معاف کر دے. خیر خواہی آپ دیکھیں, یا اللہ میں نے جب ان کو بلایا کہ وہ تیرے پاس آئیں اور تو انہیں معاف کر دے, ان کے گناہ معاف ہو جائیں, تو انہوں نے کیا کیا, جعلوا اصابعہم فی آذانہم, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. ذرا امیجن کریں کہ وہ بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ کان بند کر کے ریئیکشن ظاہر کریں کہ ہم نے سننا نہیں, مت سناؤ. واستغشوا ثیابہم, اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا, اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے. یا یہ کہ جیسے اگر وہ مثلا کسی کے گھر گئے اور انہوں نے آگے سے کرٹن ڈال دیا, دروازہ بند کر دیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, خود اپنے آپ کو کور کر لیا, منہ موڑ لیا. اور استغشوا کا لفظ جو ہے یہ غشاوت, ان سے غشی کا کیا مطلب ہوتا ہے, اوپر سے ڈھانپنا. غواش, لہم من جہنم غواش آتا ہے نا, لحاف اوپر کا, تو وہ چیز جس سے اوپر سے کسی کو ڈھانپ دیا جائے. اور ثیاب کا لفظ صوب سے نکلا, اور صوب ایسے کپڑے کو کہتے جس سے لباس تیار کیا جاتا ہے, یعنی شیٹس ہو یا کھلا کپڑا جسے نا. جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ ان کو معافی مل جائے, انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دی, کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا. وَأَصَرُّ, اور اصرار کیا اپنے گناہوں پہ, ہٹ دھرمی پہ. اصرو کا لفظ جو ہے یہ سر سے ہے, سرتن کہتے ہیں اس تھیلی کو جس میں نقدی ڈال کے باندھ دی جاتی. وعاء کا بھی معنی بتایا تھا نا, کہ ایسی تھیلی کہ جس کے اندر پیسے ڈال کے اوپر سے باندھ دیا جائے. تو سرتن بھی ایسی تھیلی جس میں خاص طور پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، نقدی ڈالی جاتی ہے. اور اسرہ کہتے ہیں کسی بات پہ سختی سے جم جانے کو، اڑ جانا، باز نہ آنا. وہ اسرو، اڑ گئے، ٹیٹ بن گئے، جم گئے، باز نہیں آتے تھے، سن کے نہیں دیتے تھے، اسرار ہی کرتے جاتے، اپنے ہی طریقے پہ چپکے جاتے. وہ اسرو واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت زیادہ تکبر. کیا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو؟ کہ یہ جو تمہارے آس پاس ایمان والے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو. نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بہت ہی کمزور قسم کے لوگ تھے. سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 27 میں، وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل، ہم تم میں اپنے سے کوئی زیادہ بڑا فضل نہیں دیکھتے، کوئی بڑائی نہیں دیکھتے، اور جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں، ان سب کو نکال دیں. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے؟ کہ میں ان کو نکال نہیں سکتا، یہ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا مقام اور قدر اللہ پہچانتا ہے. تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، خود کو چھپا لیتے، اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے، اور سخت قسم کا تکبر کرتے، کوئی بات سن کے نہ دیتے. سورہ شورا میں آتا ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پہ بہت بھاری گزرتا ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، یعنی اتنے متکبر قسم کے لوگ تھے، یعنی اتنا مارتے نوح علیہ السلام کو، گر جاتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، تو وہ ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کے ان کے مکان میں ڈال آتے اور سمجھتے کہ یہ مر گئے. اگلے دن جب ہوش آتا پھر اٹھتے اور دوبارہ تبلیغ کا کام شروع کر دیتے، پھر سمجھانے لگتے. تو انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. ذرا امیجن کریں کیا ریئیکشن تھا، انتہائی سرکش قسم کے خود سر لوگ، اپنی بڑائی کے اندر محب، خود کو بڑی چیز سمجھنے والے، پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو حقیر بتانے والے، اپنی روش پہ ڈٹے ہوئے، اور ڈور شٹ کر دیا اور کانوں میں انگلیاں دے دی اور نفرت سے دیکھا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، اور مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں. اور یہ آج کی نہیں، کئی ہزار سال پہلے کی داستان ہے، اور انسان آج بھی اسی جاہلیت میں ہے، وہی کچھ کر رہا ہے، آج بھی وہی ریئیکشنز ہیں، وہی تکبر اور وہی اصرار اور وہی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا اور شدید قسم کا ریئیکشن. پھر کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، ثم پھر انی، بے شک میں نے، دعوتہم ان کو دعوت دی ہے، جہارا اعلانیہ، بلند آواز سے. جہر کہتے ہیں کسی کام کو اس طرح کرنا کہ دوسروں کو پتا چل جائے، یعنی کھلم کھلا، اوپنلی بتا کے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے ان کے لیے اعلان کیا، اعلانیہ ان کو دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی ان سے راز کی باتیں کی، یعنی رازدارانہ انداز میں بھی سمجھایا، نصیحت کا کوئی انداز، کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر طریقہ اور ہر میتھڈ استعمال کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کا کام کسی خاص ایک آدھ لگے بندھے طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے چاہیے، ہر پاسبل وے اور ہر اپرچونٹی اور ریسورسز جو ہیں ان کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے، خواہ ٹیلی فون ہو یا انٹرنیٹ ہو، سی ڈیز ہوں، کیسٹس ہوں، کتابیں ہوں، پیمفلٹس ہوں، زبانی بتانا ہو، دن کو بتانا اور رات کو بتانا ہو، کھلم کھلا بتانا ہو، موقع کی مناسبت سے آہستہ سے کسی کے کان میں بتانا ہو، کسی بھی سنگل اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، بس ہم ایک چیز لیتے ہیں، بس اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسری کو سوچتے نہیں کہ اب یہاں اس سے زیادہ افیکٹو کیا ہو سکتی. اسی لیے آج کل مسلمان پیچھے. اب دیکھیں کرسچن مشنریز جو ہیں، دعوی کے لیے ہر ہر ذریعہ اور طریقہ استعمال کرتے، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے لیے انہوں نے سوچا نہ ہو کہ اس کو اس کے حالات کے مطابق کس طرح دین کی دعوت دی جائے. ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، اپرچونٹیز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اب تو لوگ سننے والے بھی ہیں، لیکن ہم پہنچتے ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. کیوں کہا گیا کہ سارے رسولوں کو مانو؟ تاکہ ان کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہو جیسے بھی حالات ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں اکیلے ہیں کہیں اکٹھے ہیں. اسررت لہم اسرارہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلے میں تنہائی میں الگ کر کے خاموشی سے دوسروں سے چھپا کے چپکے چپکے بات کرنا. اور اعلنت لہم کیا ہے؟ اوپنلی پبلکلی سب کے سامنے اکٹھے. اور جہارہ کیا ہے؟ لاؤڈ ہو کر زیادہ اونچی آواز سے. یعنی ہر طریقہ میں نے اختیار کیا, ہر موقع اور ہر ذریعے اور طریقے اور واسطے اور ریسورس اور اپرچونٹی اور ہر چیز کو استعمال کیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کنوینئنس. بس ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ہاتھ کی ریچ میں جو چیز ہے بس وہ اس تک کسی کو پہنچ جائیں گے, اس سے آگے کھڑے ہو کے آگے ہونا پڑے, یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ کوئی اور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے اپنی ساری باتیں بتائی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے آج اتنے ہزار سال بعد نوح علیہ السلام کی میتھڈالوجی ہمیں سکھائی ہے. کیوں کیوں یہ ساری تفصیل آ رہی ہے؟ مثال ہے, یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. اور اسی بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پیچھے سورۃ ہود میں بہت تفصیل سے نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے, اور جگہوں پر بھی آیا ہے, الانبیاء میں آیا ہے, شعراء میں آیا ہے, لیکن یہاں دعوی میتھڈالوجی بتائی جا رہی اور ان کا انداز بتایا جا رہا ہے. دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں, اگر کوئی بزنس کرنا ہو تو مسلمانوں کا ذہن بہت اچھی طرح کام کرتا ہے, ہر ہر طریقے سے اپنا اشتہار دیں گے, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, اشتہاروں کو چھاپ کر, گھر گھر میں بانٹ کر, ہر ہر طریقے سے, مسجدوں کے اندر, گاڑیوں میں, پارکنگ لاٹس میں, ہر جگہ. لیکن جب دین کی بات آتی تو ہمیں اس سے پوچھتے, اچھا تم مجھے کچھ بتا دو میں کیا کروں, اچھا تم کوئی ٹریننگ دے دو مجھے تو پھر میں کچھ کروں گا, ابھی تو میرے سے کچھ ہوتا نہیں, اور تو کوئی کر نہیں رہا, ہم اکیلے ہی کیا کریں. جس دن اس کام کی اہمیت سمجھ آ گئی نا کہ یہ کیا کام ہے اور یہ کتنی بڑی نوکری, کتنا بڑا اعزاز ہے, اللہ کے دین کی خدمت, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف دعوت دینا, جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی نا پھر اسے اس کام کی قدر بھی آ جائے گی. جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے نا تو اس کے کام کی اہمیت بھی دل میں آ نہیں سکتی, کیونکہ جو ہماری نگاہ میں اہم ہوتا ہے نا اس کا کام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے, ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کیونکہ وہ اہم ہے ہمارے لیے. اگر اللہ کی ذات اہم ہے تو اس کا کام بھی بڑا اہم ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام تو خود بھی پھیل جائے گا, ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, وہ تو اپنا کام کر کے رہے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کمایا؟ جب ہم بازار چیزیں جا کے خرید سکتے ہیں, ہم جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو ایک اسلامی کی بات کسی کو نہیں کر سکتے. لیکن حدود جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہماری حفاظت اور ہماری خیریت کے لیے, ان کی ہمیں پابندی کرنی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سنتے ہی نہیں. کتنا زیادہ مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں بچے تو, لیکن یقین رکھیے وہ سنتے ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ اکنالج نہیں کرنا چاہتے, وہ اظہار نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو بھی وہ سنتے وہ ان کے اندر جا رہا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ باہر بھی آ جائے گا. اور اگر کوئی نہ بھی سنے تو بھی ہمارا فرض ختم نہیں ہو جاتا کہ اب تم سنانا بند کر دو کیونکہ کوئی سن نہیں رہا. حکمت کے ساتھ آپ سناتے رہیں جب تک آپ سنا سکتے ہیں.